السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
بحر ہند میں عسکری و جوہری سرگرمیاں علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ میچ فکسنگ کے الزامات پر دو کھلاڑیوں کی معطلی کے بعد پی ایس ایل میں شامل 3 مزید کھلاڑیوں سے تفتیش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
لاہور میں 2 روزہ صوفی میوزک فیسٹیول کا آغاز۔ علی سیٹھی اور حدیقہ کیانی سمیت 26 فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
کشمیری علاقائی پسند رہنما کی بدسی پر پاکستانی کشمیر میں احتجاجی مظاہرے۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن محبت، تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد۔
کشمیری قوم پرست لیڈر مقبول بٹ کی برسی پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال، مظاہرے اور تشدد۔ سری نگر میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئیں۔ میں ہوں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد۔
شمالی ریاست اتر پردیش میں 7 مرحلوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کی پولنگ پرامن انداز میں مکمل۔ میں ہوں نئی دہلی کی سہیل ایوب، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں امیگریشن حکام نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کاروائی کم از کم 6 ریاستوں میں کی گئی۔ لیجیے پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بحر ہند کو جوہری اور فوجی طور پر مسلح کرنے کا عمل خطے کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کراچی میں سمندری تحفظ سے متعلق کانفرنس میں پاکستان کے خارجہ امور کی مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ پانیوں کے اندر کسی بھی طرح کی مسابقت اور رقابت سے ترقیاتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بحر ہند میں جوہری اور عسکری سرگرمیاں خطے کی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ہفتے کو ساحلی شہر کراچی میں سمندروں سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بحر ہند میں مال بردار جہازوں کی پرامن نقل و حرکت پاکستان کے اسٹریٹجک مفاد سے وابستہ ہے اور ان کا ملک سمندر میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدام کر رہا ہے۔ انہوں نے متنبع کیا کہ سمندر میں مہاجرائی سے ترقی کا عمل متاثر ہوگا اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے تمام علاقائی ملکوں کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستانی مشیر خارجہ نے کہا کہ بحر ہند کے علاقے میں عسکری سرگرمیاں، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ، میزائل کی صلاحیتوں میں اضافہ اور قوت کی نمائش خطے کے لیے خطرہ ہے۔ سرتاج عزیز نے اس موقع پر کسی ملک کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی حد تک کشیدہ چلے آ رہے ہیں اور آئے روز دونوں جانب سے تند و تیز بیانات اور الزامات کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرنے کے لیے ایک خفیہ جوہری شہر تعمیر کر رہا ہے، جبکہ اس کے جوہری پروگرام اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربات کو اسلام آباد خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے اور ان پر اسے سخت تشویش ہے۔ لیکن بھارت نے اپنے پڑوسی ملک کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا جوہری پروگرام جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے وضع کردہ ضوابط کے عین مطابق ہے۔ مبصرین جنوبی ایشیا کی ان ہمسایہ آٹمی قوتوں کے درمیان کشیدگی کو انتہائی مضر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری رضوی کے نزدیک یہ کشیدگی انہیں مستقبل قریب میں کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی قوتوں کو ہی کوئی راہ نکالنی چاہیے۔
کیونکہ پاکستان انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام کو تھریٹ کہتا ہے، انڈیا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو تھریٹ کہتا ہے، لہذا یہ معاملے تو جب تک انڈیا پاکستان کے تعلقات درست نہیں ہوں گے اسی قسم کی بیان بازی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو میرا خیال ہے بین الاقوامی قوتوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انڈیا پاکستان میں کوئی ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ ہو تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس علاقے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کا وہ اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کم تو ہو جائے.
گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی سمندری حدود کے قریب بھارتی بحریہ کی ایک آبدوز کا سراغ لگایا, جس کا راستہ روکے جانے پر وہ آبدوز واپس جانے پر مجبور ہو گئی. تاہم بھارت نے اس الزام کو صریحاً بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کا مبینہ نیوکلیئر سٹی پروجیکٹ ہو یا بحر ہند میں بھارت کی سرگرمیاں, پاکستان اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان عوامل کو خطے کے استحکام کے لیے منفی قرار دے رہا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے اس موضوع پر پاکستان سے تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات اور بھارت سے پرتاب سوموانشی سے گفتگو کی. آئیے اس گفتگو کے اقتباسات سنتے ہیں.
جی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت عرصے سے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ بلو سی نیوی بنانے چلے ہیں, یعنی کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ دور تک سمندر میں کافی عرصے تک رہ سکیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے نیوکلیئر سبمرین بھی حاصل کی ہوئی ہے. اس میں جو سب سے اہم جز ہے سیکورٹی کے لحاظ سے, نیول سیکورٹی سے, وہ یہ ہے کہ چین نہ گوادر کو استعمال کرے گا اور اپنے جہاز بھی وہاں پہ, سمندری جہاز بھی وہاں پہ رکھے گا, جس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو امریکہ کی مناپلی تھی اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے گلف کے بڑے عرصے تک مناپلی رہی, وہ مناپلی اب نہیں رہے گی کیونکہ چین کی بھی وہاں پہ پریزنس ہو رہی ہے. دوسرا اس سے یہ ہوگا جو ہندوستان کے عزائم تھے کہ ہم بلو نیوی بنائیں گے. دیکھیے جی, بلو نیوی بنانا بذات خود تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن وہ اس وقت قابل اعتراض بن جاتی ہے جب آپ دوسرے ممالک کی جو شپنگ ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنی شروع کریں. جہاں تک آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, یہ بھی ہندوستان کی طرف سے ہی آیا تھا, نیوکلیئر سٹی کی بات کی گئی تھی, اور نیوکلیئر کی جو ڈیولپمنٹ ہے زیادہ سے زیادہ, اور بڑی تھن لائن ہے کہ جب آپ نیوکلیئر ریئیکٹر کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو فوجی استعمال کے لیے نہ کر سکیں, تو یہ ایک ڈسپیوٹ بھی اس کے بیچ میں رہا. لیکن یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ایک پیغام دیا ہے نئی انتظامیہ کو امریکہ کی کہ یہ دیکھیے یہ جس طرح نیوکلیئر قسم کا یہ پھیلا رہے ہیں, تو اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اپنے دفاع کے لیے بھی ان کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایڈوانس اور آگے بڑھانا ہوتا ہے, تو اس طرح پھر ایک ریس
خطے میں چل سکے. جی, پرتاپ سوموانشی صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ایک تو نیوکلیئر سٹی پروجیکٹ کے اوپر بھارت کا اپنا کیا موقف ہے, دوسرا یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جو زمینی حدود ہوں, خواہ وہ پانی کی حدود ہوں یا پھر وہ فضائی حدود ہوں, ان کا خیال رکھنا ایسے وقت میں کتنا ضروری ہوتا ہے جب تعلقات زیادہ اچھے نہ ہوں؟
دیکھیے, مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں کئی ساری چیزوں کو, جیسے جب آپ نیوکلیئر سٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے حوالے سے ہی آئی ہمارے پاس جانکاری کی ایسا ایسا ہے, سرتاج جی صاحب کے بیان کے بعد پھر وہاں کے میڈیا میں, پھر کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں, گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو منع بھی کیا ہے, اور کہیں بھی مطلب اگر ایز اے میڈیا پرسن ہم کہیں تو اس طرح کی چیزوں کو نہ پہلے ہم نے دیکھا نہ اس کا کوئی ایسنس کہیں سے کوئی انفارمیشن, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ چیزیں کہاں سے کیسے کریٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بہت صاف صاف کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹینڈ بھی کلیئر کیا ہے اور کہیں کوئی بڑا بیس, بڑا سورس, بڑی سوچنا, بڑی انفارمیشن کہیں سے ہے نہیں. دوسرا, جیسے آپ دیکھیے پاکستان میں جب وہ چائنا کے سپورٹ سے وہاں سی پورٹ پہ بنا رہے تھے, اس کو لے کر کے بھی ایک الگ الگ انٹرپریٹیشن یہاں ہو رہی تھی, پاکستان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اتنا سینسٹیو رشتہ ہے, قریب کا رشتہ ہے, ہمارا دو طرح کا رشتہ ہے, ایک پولیٹیکل رشتہ چلتا ہے, ایک ڈپلومیٹک چلتا ہے, پیپل ٹو پیپل چلتا ہے, تو یہ چونکہ ابھی تھوڑی سی تلخی ہے ہمارے بیچ میں, اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ایک الگ انٹرپریٹیشن کے ساتھ میڈیا میں دیا جاتا ہے.
فاروق صاحب, آپ اسی کوسچن کو ریسپونڈ کیجیے گا.
نہیں, یہ تو میں بالکل یہ ماننے والی بات ہے کہ اگر عام حالات ہوں تو آپ کچھ چیز کر رہے ہوں, کچھ اپنے ڈیولپ کر رہے ہوں اداروں کو یا ملٹری کیپبلٹیز کو, تو اتنی تشویش نہیں ہوتی, لیکن جب دیکھیے یہاں پہ صرف ٹینشن نہیں ہے, یہاں پہ دھمکیاں بھی ہیں.
پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کے مختلف حصوں میں آج ہفتے کے روز باغی کشمیری رہنما مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر جلسے ہوئے اور جلوس نکالے گئے، جس میں مقررین نے کشمیریوں کے حقوق اور آزادی کے لیے ان کی خدمات کو اجاگر کیا۔ مقبول بٹ کو 1984 میں نئی دہلی کی ایک جیل میں آج ہی کے دن پھانسی دے دی گئی تھی۔ مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں سنیے۔
ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر باہمی تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز علیحدگی پسند کشمیری رہنما مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیموں کی طرف سے علیحدگی پسند رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں متنازع کشمیر کے پاکستان اور بھارت دونوں سے علیحدگی کی حامی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور کشمیر نیشنل پارٹی کی طرف سے علیحدہ علیحدہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے نکالے کے ایک احتجاجی جلوس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیر میں جاری عسکریت پسندی سے کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچا۔
چونکہ مقبول بٹ قومی ہیرو کے طور پر موجود ہے، اور دوسری چیز کہ جو یہاں پر ملٹنسی کی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، ہم کنڈم کرتے ہیں۔
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے وائس چیئرمین ہارون سلیم نے کہا
کہ لبریشن فرنٹ کے نظریات کو دبانا اور اس کے اگینسٹ نئے نئے فلسفے ان کے آتے ہیں، وہ جانے مرتا تو ادھر بھی کشمیری ہے، وہ مرتا ادھر بھی کشمیری ہے، ہر طرح تو کشمیری کشمیری مار رہے ہیں۔
خیال رہے کہ مقبول بٹ نے 70 کی دہائی میں کشمیر کے پاکستان اور بھارت سے علیحدگی کے بارے میں تحریک شروع کی تھی۔ انہیں 1984 میں آج کے روز بھارت کی تہاڑ جیل میں ایک بھارتی سفارتکار اور بھارتی کشمیر میں ایک بینک منیجر کو قتل کرنے کے مبینہ جرم میں پھانسی دے دی گئی تھی اور انہیں اسی جیل میں دفن کر دیا گیا تھا، جس کے بعد کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیمیں ہر سال ان کی برسی کے موقع پر مظاہرے اور جلسے جلوس منعقد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ 11 فروری 1990 خود مختار کشمیر کی حامی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا این ایس ایف کی طرف سے کنٹرول لائن کو عبور کرنے کے لیے چکوٹھی کی طرف مارچ کیا گیا تھا، اور کنٹرول لائن عبور کرنے کی کوشش کے دوران بھارتی فوج کی فائرنگ سے اس کے کئی حامی ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر ہفتے کے روز پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری سطح پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی کسی سرکاری عہدیدار کی طرف سے کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیموں کی طرف سے منعقدہ مظاہروں اور دیگر تقریبات میں شرکت کی گئی۔ خود مختار کشمیر کے نظریے کی پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں حکومتی سطح پر پذیرائی نہیں کی جاتی۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے، ہجوم اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ قوم پرست جماعتوں نے ہفتے کے روز عام ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
کشمیری قوم پرست لیڈر اور جموں کشمیر قومی محاذ آزادی کے ایک بانی محمد مقبول بٹ کی 33ویں برسی پر سنیچر کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کے دوران چند علاقوں میں مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جبکہ دارالحکومت سرینگر کے پرانے حصے میں 3 دن پہلے نافذ کی گئی حفاظتی پابندیاں جاری رہیں۔ سرحدی ضلع کپوارہ میں واقع مقبول بٹ کے آبائی گاؤں ترہگام میں جمعے کی شام کو ایک مشعل بردار جلوس نکالا گیا، اور سنیچر کو بھاری تعداد میں مقامی لوگوں اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جے کے ایل ایف کے کارکنوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے، اور یہ مطالبہ دہرایا کہ بٹ کی باقیات کو لوٹایا جائے تاکہ ان کی آبائی وطن میں مناسب تدفین کی جا سکے۔ مقبول بٹ کو دلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو پھانسی دی گئی تھی اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ان پر کشمیر میں 1960 کی دہائی کے وسط میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دے کر ایک مقامی جج نیل کنٹ گنجو نے موت کی سزا سنائی تھی۔ اس جج کو جے کے ایل ایف نے نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر میں 1989 میں شروع کی گئی مسلح جدوجہد کے آغاز پر سرینر کے ایک بھرے بازار میں گولی مار کر ہلاک کیا۔ سرینر کی عیدگاہ مزار شہدا میں کھودی گئی پہلی قبر کو مقبول بٹ کی باقیات کے لیے خالی رکھا گیا ہے۔ اس سواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتیں مقبول بٹ اور بھارتی پارلیمان پر 15 برس پہلے ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کی باقیات کو لوٹانے کے مطالبے کی تائید کرتی ہیں۔ افضل گورو کو بھی تہاڑ جیلی میں 9 فروری 2013 کو پھانسی دی گئی اور پھر جیل کے احاطے ہی میں دفنایا گیا۔ جمعے کو پولیس نے ان جماعتوں کے ایک اتحاد کی طرف سے سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر دفاتر تک مارش کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اتحاد نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ سری نگر کے تاریخی لال چوک میں جمع ہو جائیں، جہاں سے ایک جلوس کی صورت میں شہر کے گپکار روڈ پر واقع مبصرین کے صدر دفاتر تک جا کر انہیں ایک یادداشت پیش کی جائے گی، جس میں متنازع فی کشمیر کے دونوں حصوں میں رائے شماری کرانے اور مقبول بٹ اور افضل گورو کی باقیات کو لوٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پولیس نے اس موقع پر جے کے ایل ایف کے لیڈر محمد یاسین ملک کو گرفتار کر کے سری نگر کی مرکزی جیل منتقل کیا۔ مقبول بٹ اور افضل گورو کی برسیوں کے موقع پر پولیس نے بیشتر آزادی پسند لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا یا پھر تھانوں میں قید۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کی 5 ریاستوں میں جاری اسمبلی انتخابات میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں پہلے مرحلے کے لیے ہفتے کے روز ووٹ ڈالے گئے۔ اتر پردیش وزیر اعظم مودی کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے، جہاں ہونے والا انتخاب وزیر اعظم کی مقبولیت کا پیمانہ ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے اعلی ترین کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان کی نازک صورتحال میں روس، پاکستان اور ایران اپنے اپنے ایجنڈے پر زور دے رہے ہیں، جس سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جنرل نکلسن نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ ہمیں بیرونی فریقوں کے بارے میں تشویش ہے۔ روس، جس نے 1979 میں بدنیتی کے تحت افغانستان میں مداخلت کی تھی جو تقریباً ایک عشرے کے بعد ختم ہو گئی، وہ خطے میں دوبارہ اثر و رسوخ کی کوشش کرتا رہا ہے، اور آئندہ ہفتے اس نے 6 ملکی امن مذاکرات کا اہتمام کیا ہے جس میں امریکہ شامل نہیں۔ نکلسن نے طالبان کے ساتھ روسی روابط پر تشویش کا اظہار کیا۔ ماسکو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ طالبان کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس گروپ سے اس کے رابطوں کا مقصد انہیں امن مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے۔ ادھر افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں عہدیداروں کے مطابق ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کی رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 12 ہے۔ لیجیے باقی عربی خبریں۔ سین فرانسسکو کی کورٹ آف اپیلز کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفری پابندی سے متعلق حکم نامے کی معطلی کو برقرار رکھے جانے کے بعد ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امیگریشن سے متعلق ایک بالکل نئے حکم پر غور کر رہے ہیں۔ صدارتی حکم نامے کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں اور پناہ گزینوں پر امریکہ میں داخلے کی عارضی پابندی عائد کی گئی تھی، جسے ایک وفاقی جج نے معطل کر دیا تھا اور فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیلز میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ جمعے کو صدر ٹرمپ نے صدارتی طیارے ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ نیا حکم نامہ پیر یا منگل تک جاری کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں امیگریشن حکام نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم سینکڑوں افراد کو اس ہفتے گرفتار کر لیا ہے، اگرچہ حکام نے کہا ہے کہ اس کاروائی کا تعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ صدارتی حکم نامے سے نہیں ہے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کی ایک خاتون ترجمان گلین کرسچنسن نے روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان چھاپوں کا ہدف غیر قانونی طور پر مقیم مجرم تھے اور یہ کاروائی معمول کی تھی۔ یہ کاروائی کم از کم 6 ریاستوں میں کی گئی، جن میں اٹلانٹا، شکاگو، نیو یارک اور لاس اینجلس شامل ہیں، جہاں پورے ہفتے کے دوران 160 سے زیادہ افراد گرفتار کیے گئے۔ ادھر امریکہ کی ہوم لینڈ سیکورٹی کے وزیر جان کیلی نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جلانی۔
امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کے اس حصے کا دورہ کیا ہے جو انتہائی مضبوط حفاظتی اقدامات کے تحت ہے۔ جان کیلی نے کہا کہ وہ امریکہ کے ان شہروں کے لیے جہاں پناہ گزین رہتے ہیں وفاقی فنڈز کے حوالے سے کوئی شدید اقدامات نہیں اٹھائیں گے۔ کیلی نے کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیگو اور میکسیکو کے مقام تیجوانا کے درمیان سرحد پر جمعے کو دیر گئے قانون نافذ کرنے والے وفاقی، ریاستی اور مقامی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں کی امریکی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ یا آئی سی ای ایجنٹوں کی طرف سے ملک میں غیر قانونی مقیم افراد کو اکٹھا کرنے کی رپورٹوں کے سوالات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر کیلی نے کہا کہ حکام قانون لاگو کر رہے ہیں.
Well, first of all, they're not rounding anyone up. The people that ICE apprehend are people who are illegal.
وزیر کیلی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کو پکڑا نہیں جا رہا. آئی سی ای جن افراد کو پکڑتی ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں اور ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں. آج میں صبح 2 بجے باہر گیا جب وہ دروازوں پر دستک دیتے اور بات چیت کرتے ہیں. یہ صبح 6 بجے سے پہلے ہوا جب میں ایک مکان پر پہنچا, دستک دی اور ایک شخص کو تحویل میں لیا گیا جو صحیح شخص نہیں تھا. پھر ہم ایک اور مکان پر پہنچے, دستک دی, بات چیت کی اور 2 افراد کو تحویل میں لیا گیا. ایک شخص کی تلاش تھی جبکہ دوسرے شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہے. اس سارے عمل کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ افراد قانونی طریقہ کار سے نہیں گزرے, اس لیے آئی سی ای قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. کیلی نے مزید کہا کہ یہ بات فہم سے بالا تر ہے کہ کوئی بھی قانون مجرموں کو ان کی کمیونٹی سے الگ نہیں کرنا چاہے گا. کیلی نے کہا کہ امیگریشن کے قوانین کے اطلاق کے لیے فراہم کردہ امداد کا جواب دینا مشکل ہوگا اگر متعلقہ شہر تعاون کرنے سے انکار کریں گے. ریٹائرڈ 4-سٹار میرین جنرل کو گزشتہ ماہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی قیادت کے لیے تعینات کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے جنوبی حصے اور میکسیکو کے درمیان زمینی سرحد پر دیوار بنانے کی حمایت کرتے ہیں, جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب سنبھالنے سے 1 سال پہلے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ نے جو 2 ملکوں کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کے منصوبے پر قائم ہے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ ایسے شہروں اور بلدیات کے لیے وفاقی امداد میں کٹوتی کرے گی جو غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم پناہ گزینوں کو پناہ دیتے ہیں اور قانون نافذ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کئی روزہ سربراہ ملاقات کے دوران خوشگوار انداز میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. ادھر ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہفتے کے روز بغداد میں حکومت مخالف مظاہروں کی پرتشدد صورت اختیار کر لینے سے کم از کم 1 پولیس افسر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. خبریں ختم ہوئیں.
لاہور کی الحمرا کلچرل کمپلیکس سینٹر میں آج 2 روزہ صوفی میوزک فیسٹیول کا آغاز ہوا. یہ سالانہ تقریبات رفی پیر تھیئٹر ورکشاپ کے تعاون سے منعقد کی جاتی ہیں. چیف آرگنائزر عثمان پیرزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس 16ویں سالانہ فیسٹیول میں پاکستان کے تمام صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
رفی پیر تھیئٹر ورکشاپ کے تحت صوفی میوزک فیسٹیول اب لاہور میں ایک سالانہ روایت بن چکا ہے. ہفتے کے روز 15ویں صوفی میوزک فیسٹیول کا آغاز لاہور کے الحمرا کلچرل کمپلیکس میں ہوا, جس میں جانے مانے 26 فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس فیسٹیول کے چیف آرگنائزر عثمان پیرزادہ نے 15ویں فیسٹیول کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ہمارے اس فیسٹیول میں پورے پاکستان سے جو صوفی گائک ہیں اور میوزیشنز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان سے لوگ ہیں, ہمارے پاس سندھ سے ہیں, پختونخوا, پنجاب, سدرن پنجاب اور لوور پنجاب, یہ بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹڈ ہے. اور اس دفعہ اس میں ہماری جو نئے لوگ ہیں, یوتھ میں کہوں گا, وہ بڑی تیزی سے صوفیانہ کلام اور صوفی میوزک کی طرف راغب ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی پیچھے کوک اسٹوڈیو جو بڑا پاپولر ہوا, وہاں پہ ان کی سب سے زیادہ ہٹس جو ہیں جن سانگز کی, وہ صوفیانہ کلام کی وجہ سے ہیں یا قوالی کی وجہ سے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس اس دفعہ علی سیٹھی, تو وہ علی سیٹھی بھی ہیں ایز یوتھ ریپرزینٹیو, اور حدیقہ خیانی جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنے نیا سٹائل لیا ہے اور وہ صوفی میوزک کی طرف آئی ہیں اور ایک نئے طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں. تو ادیکا بھی ہوں گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ایڈیشن ہے. باقی ہمارے جو فنکار ہیں وہ تو بہت سارے ریپیٹڈ بھی ہیں, بہت سارے نئے بھی ہیں.
اس فیسٹیول کے پہلے روز علی سیٹھی, رضوان معظم قوال, اختر چنال زہری, زرسانگا, شاہ جوراغ فقیر, نیازی برادرز, کشن لال بھیل, چاند سورج, گونگا سائیں, مٹھو سائیں, میاں میری قوال اور بشرا ماروی شامل ہیں, جبکہ دوسرے روز یعنی اتوار کو حدیقہ کیانی, سائیں ظہور, سنم ماروی, عریب اظہر, مائی دھائی, وہاب شاہ, پپو سائیں ڈھولیا، بزم لکا، شیر میاں داد قوال، وحدت رمیز، شوکت ڈھولیا، سریا خانم اور اکبر خمیسو خان شامل ہیں. سخت سیکیورٹی کے ماحول میں بھی کافی تعداد میں لوگ یہ فیسٹیول دیکھنے آ رہے ہیں. پہلے روز آنے والے ایک نوجوان کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو.
کیونکہ ہماری یوتھ جو سی ہے وہ بھول چکی ہے صوفیزم کو. صوفیزم مین تصوف، اور ہمارے جو سے بزرگان دین ہیں ان کے تھرو ہی ہمارے تک دین پہنچے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ جو سا سال میں ایک دفعہ فیسٹیول ہوتا ہے، اس کے علاوہ مزید ہونے چاہیے تاکہ ہماری یوتھ کو، جنریشن کو جو سی آنے والی ہے اسے آگاہی ہو. تو مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں بہت انوالو ہوں اس کام میں، اور بزرگان دین پہ حاضری بھی دیتے ہیں، تو مجھے تو علم ہے اس حوالے سے. تو میں کہتا ہوں جو سی ہماری یوتھ ہے وہ ان جگہ پہ آیا کہ
صوفی میوزک فیسٹیول کے موقع پر الحمرا کلچرل کمپلیکس کے باہر لان میں مختلف ثقافتی سٹال بھی لگے ہیں. ایک نوجوان لڑکی جس نے خوبصورت ہینڈی کرافٹ کا سٹال لگایا ہوا ہے صوفی فیسٹیول اور اپنے سٹال پر گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں،
بیسیکلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ فیسٹیول ایسا ہے صوفیزم سے ریلیٹ ہے، یہاں پہ لوگ آئیں گے، کانسرٹ انجوائے کریں گے، تو ہم نے سوچا کہ میوزک کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کریں، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ پاکستان میں کتنا ہنر بھرا ہوا ہے، تو میوزک کے ساتھ ساتھ انہیں ثقافت کا بھی پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی ثقافت کیا ہے اور کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. بیسیکلی میرے پاس اس ٹائم جو ہے میرے پاس بلاک پرنٹ کی شرٹس ہیں، کھدر کے اوپر میں نے خود بلاک پرنٹس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہینڈ میڈ بیگز ہیں فل امبرائڈرڈ، یہ بھی سب ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. جتنا بھی آپ کو سب آرٹیکلس نظر آ رہے ہیں یہ سب ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہیں. بس یہی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ دونوں چیزوں کو اگر اکٹھے لے کے چل سکیں. تو
اس فیسٹیول کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد پوری دنیا میں امن کا پیغام لے جانا ہے اور سب کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جو امن سے محبت کرنے والے لوگوں کا ملک ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
منظر ماہرین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے رہیں تو عمر کے اس حصے میں جب بڑھاپا آ لیتا ہے آپ کا ذہن آپ کی یادداشت قائم رہ سکتی ہے، بلکہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. امریکی ریاست ایریزونا میں میو کلینک نے تحقیق کی ہے کہ آیا وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ڈیمنشیا یا یادداشت کمزور ہونے یا بالکل ختم ہو جانے کی بیماری کو روکا جا سکتا ہے.
ایکسرسائزنگ، پٹنگ ٹوگیدر پزلز، سوشلائزنگ.
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ای میل لکھنا، جگ سو پزل کے ٹکڑے جوڑنا، حتیٰ کہ کسی پارٹی میں جانا، یہ سب چیزیں بڑھاپے میں انسان کے دماغ کو تیز رکھ سکتی ہیں اور یادداشت بہتر رہ سکتی ہے. میو کلینک میں محققین نے کوشش کی ہے کہ وہ ایسی ذہنی سرگرمیاں یا مشقیں سامنے لا سکیں جو بڑی عمر کے لوگوں میں ایم سی آئی یا مائلڈ کوگنیٹو امپیئرمنٹ یعنی ادراک میں معمولی کمی کی بیماری پیدا ہونے سے روک سکیں. ایم سی آئی اگر ہو جائے تو اس سے روزمرہ کی زندگی متاثر نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہو جائیں ان میں الزائمر کا مرض پیدا ہونے کا یعنی یادداشت جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. امریکی ریاست ایریزونا کے شہر اسکاٹسڈیل میں میو کلینک کے ڈاکٹر یونس گیڈا ایم سی آئی سے بچاؤ کی تحقیق میں شامل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں،
دس اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ بیکاز ڈیمنشیا، ایم سی آئی، دیز کنڈیشنز آر ریئلی کامن ایز وی گیٹ اولڈر.
یہ تحقیق بہت اہم ہے کیونکہ ڈیمنشیا یا یادداشت کی کمزوری یا ایم سی آئی وغیرہ ایسی صورتحال ہے جس سے ہم بڑھاپے میں دو چار ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایم سی آئی یا ڈیمنشیا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ تلاش کریں جس کا تعلق دواؤں سے نہ ہو. میو کلینک نے اپنی تحقیق میں جن لوگوں کو شامل کیا ان کی تعداد 2000 کے لگ بھگ تھی اور وہ جسمانی طور پر بالکل تندرست تھے. عمریں ان کی 70 یا اس سے زیادہ تھیں. محققین نے کوشش کی کہ یہ جان سکیں کہ آیا گیمز کھیلنے، تصویریں بنانے یا ایسی کسی سرگرمی میں حصہ لینے، کمپیوٹر استعمال کرنے یا پھر دوستوں عزیزوں سے ملنے ملانے میں مصروف رہنے سے ان لوگوں میں ادراک میں کمی یا ایم سی آئی کے امکانات کم کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. محققین کو علم ہوا کہ ان سرگرمیوں سے خواہ وہ انتہائی بڑھاپے میں ہی کیوں نہ ہوں ڈیمنشیا کو روکنے یا اس میں تاخیر میں مدد ملی، حتیٰ کہ ان لوگوں میں بھی جن کے جینز میں یعنی نسلی طور پر اس کے خطرات موجود تھے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ذہنی مشق کوئی ایسی چیز نہیں جو ناگزیر بن جائے یا ایسا فرض جو بوجھ محسوس ہو، بلکہ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ کوئی ذہنی سرگرمی یا مشق مددگار ہو سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں جاری اسمبلی انتخابات میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں انتہائی اہم اسمبلی انتخابات کا آغاز ہو گیا۔ یہ ملک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ریاست ہے۔ یہاں کی آبادی 200 ملین ہے اور یہ ریاست سب سے زیادہ 80 ارکان منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے۔ اسمبلی کی 403 نشستوں کے لیے پہلے مرحلے کی پولنگ ہفتے کے روز پرامن انداز میں مکمل ہو گئی۔ مغربی اتر پردیش کے 15 اضلاع میں پہلے 73 حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ یہ علاقہ دہلی سے متصل ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات سے متاثر کیرانہ، مظفر نگر اور دادری وغیرہ شامل ہیں۔ یو پی میں آخری مرحلے کی پولنگ 8 مارچ کو ہوگی اور 11 مارچ کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ اس سے قبل 2 ریاستوں پنجاب اور گوا میں اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ منی پور اور اتراکھنڈ میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یو پی میں بی جے پی، بی ایس پی اور سماجوادی اور کانگریس اتحاد کے مابین سہ رخی مقابلہ ہے۔ تمام پارٹیوں کے لیے یہ الیکشن موت و زیست کا معاملہ ہے۔ خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت کا یہاں امتحان ہے۔ بی جے پی نے ریاست میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ بی ایس پی کی جانب سے اس کی لیڈر اور دلت چہرہ مایاوتی اور سماجوادی اور کانگریس اتحاد سے وزیر اعلیٰ اکھلیش سنگھ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہیں۔ 2012 کے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی کو شاندار کامیابی ملی تھی۔ مایاوتی جو کہ 4 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں بری طرح ہار گئی تھیں۔ بی جے پی نے 2014 کے پارلیمانی الیکشن میں 80 میں سے 71 نشستیں جیتی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا حلقہ انتخاب وارانسی بھی اسی ریاست میں ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں مغربی یو پی کے رائے دہندگان نے اجتماعی طور پر بی جے پی کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، لیکن اسمبلی انتخابات میں ان کا جھکاؤ چودھری اجیت سنگھ کے آر ایل ڈی کی طرف ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ سماجوادی اور کانگریس اتحاد کی حمایت کر رہا ہے، تو بعض مسلم تنظیموں اور دہلی جامع مسجد کے امام مولانا سید احمد بخاری نے بی ایس پی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ریاست میں دوسرے مرحلے کی پولنگ 15 فروری کو ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان کی نازک صورتحال میں روس، پاکستان اور ایران اپنے اپنے ایجنڈے پر زور دے رہے ہیں، جس سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جنرل نکلسن نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ ہمیں بیرونی فریقوں کے بارے میں تشویش ہے۔ روس، جس نے 1979 میں بد نیتی کے تحت افغانستان میں مداخلت کی تھی جو تقریباً 1 عشرے کے بعد ختم ہو گئی، وہ خطے میں دوبارہ اثر و رسوخ کی کوشش کرتا رہا ہے اور آئندہ ہفتے اس نے 6 ملکی امن مذاکرات کا اہتمام کیا ہے جس میں امریکہ شامل نہیں۔ نکلسن نے طالبان کے ساتھ روسی روابط پر تشویش کا اظہار کیا۔ ماسکو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ طالبان کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس گروپ سے اس کے رابطوں کا مقصد انہیں امن مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں عہدیداروں کے مطابق ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان ٹیلی ویژن اسٹیشنز کی رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 12 ہے۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لشکر گاہ میں ایک بینک کے قریب ہونے والے حملے کا ہدف افغان قومی فوج کا ایک کانوائے تھا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری ہیں، قومی کرکٹ ٹیم کے 3 مزید کھلاڑیوں سے میچ فکسنگ کے مبینہ الزامات پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں نے فاسٹ باؤلر محمد عرفان اور 2 مزید کھلاڑیوں سے تفتیش کی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن میں شامل دو کھلاڑیوں کو ضابطہ انسداد بدعنوانی کے تحت معطل کیے جانے کے بعد مزید تین کھلاڑیوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور پی ایس ایل کے سربراہ نجم سیٹھی نے ہفتے کو ٹویٹر پر بتایا کہ محمد عرفان، شہزیب حسن اور ذوالفقار بابر سے بھی پی سی بی کے انسداد بدعنوانی یونٹ نے سوال و جواب کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال ان کھلاڑیوں کو معطل نہیں کیا گیا۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ پی سی بی کا اینٹی کرپشن یونٹ چوکنا رہے گا اور پی ایس ایل کو بدعنوانی کی لانت سے پاک رکھنے کے لیے اپنا کام جاری رکھے گا۔ جمعے کو معطل کیے گئے کھلاڑیوں شرجیل خان اور خالد لطیف کا تعلق پی ایس ایل میں شامل اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم سے تھا، جبکہ محمد عرفان بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں۔ شہزیب حسن کراچی کنگز جبکہ ذوالفقار بابر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ معطل کیے جانے والے کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان دونوں نے پی ایس ایل کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والے ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے مبینہ طور پر ملاقات کی تھی اور میچ فکسنگ سے متعلق گفت و شنید بھی ہوئی۔ ان دونوں کھلاڑیوں کو متحدہ عرب امارات سے وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ بلے باز شرجیل خان نے گزشتہ سال ہی پی ایس ایل کے پہلے ایڈیشن میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی، جس کے بعد انہیں قومی ٹیم کا حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ دوسرا ایڈیشن جمعرات سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوا تھا، جس کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور زلمی کو شکست دی تھی۔ اس میچ میں شرجیل خان نے محض 4 رنز ہی بنائے تھے، جبکہ بلے باز خالد لطیف اس میچ میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ دنیا کرکٹ کی مختلف لیگز میں میچ فکسنگ کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ بھارت کی مشہور زمانہ انڈین پریمیئر لیگ میں بڑے پیمانے پر سٹے بازی اور بدعنوانی کی تحقیقات کے بعد متعدد کھلاڑیوں اور ٹیم کے مالکان کو جرمانے اور پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں مبینہ طور پر میچ فکسنگ کی کوشش منظر عام پر آئی ہے۔ کرکٹ کے معروف مبصر احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ خبریں کسی بھی طرح پاکستانی کرکٹ کے لیے نیک شگون نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیائے کھیل کے تقریباً سبھی بڑے مقابلوں میں بدعنوانی اور سٹے بازی کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، اور کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ بدعنوانی میں کسی بھی طرح ملوث اپنے کھلاڑیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کر کے انہیں ایک مثال بنائے۔
جو پریسیڈنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قائم کیا تھا، جب عامر کو انہوں نے دوبارہ ٹیم میں شامل کیا اور ابھی سلمان بٹ اور آصف کی شمولیت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو جب غلط پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گا تو پھر جو بھی پلیئرز ہیں ان کو شے ملے گی کہ وہ ایسے کام کریں، اگر پکڑے جائیں گے تو کچھ عرصے کے لیے کرکٹ کے میدان سے باہر رہیں گے اور ادروائز وہ کرکٹ کے میدان میں موجود رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط پالیسی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو عامر کو انہوں نے انڈکٹ کیا۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی قومی ٹیم کے تین کھلاڑیوں محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف کو 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کا ارتکاب کرنے پر کرکٹ کی عالمی تنظیم نے پابندی کی سزائیں سنائی تھیں۔ فاسٹ بالر محمد عامر اپنی پابندی ختم ہونے کے بعد گزشتہ سال سے قومی ٹیم کا حصہ ہیں، جبکہ دیگر دو کھلاڑی ابھی تک ٹیم میں شامل نہیں کیے گئے، تاہم وہ مقامی سطح پر کرکٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کئی روزہ سربراہ ملاقات کے دوران خوشگوار انداز میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ایک روز پہلے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کے درمیان اتحاد کو مشرقی ایشیا کے خطے میں امن کا سنگ میل قرار دیا تھا۔ ہفتے کے روز ٹرمپ اور آبے نے ریاست فلوریڈا کے پام بیچ کے علاقے میں مارالاگو میں ٹرمپ کے گولف کورس میں گولف کھیلا۔ صدر کی گاڑیوں کا قافلہ آنے سے کچھ لمحے پہلے انہیں 2 درجن کے قریب احتجاج کرنے والے افراد کا سامنا کرنا پڑا۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اور مسٹر آبے ہفتے کے روز مزید امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان کی یہ بات چیت مسٹر ٹرمپ کی فلوریڈا کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ اس بارے میں جمعے کے روز ایشیا بحر الکاہل کے خطے کی سیکیورٹی اور وہاں خوشحالی کی پابندی کا اظہار مسٹر آبے نے واشنگٹن پہنچنے پر کیا تھا۔ مزید تفصیلات میری ایلس سلیناس کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرم جوشی سے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کا وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اوول آفس کی میٹنگ سے پہلے مذاق کیا۔ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملایا اور بہت مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر مل کر دنیا کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ اور جاپان کا اتحاد بدستور مضبوط ہے۔ ٹرمپ نے اسے ایشیا بحر الکاہل میں امن و استحکام کا بنیادی نقطہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
وی ول ورک ٹوگیدر ٹو پروموٹ آور شیئرڈ انٹرسٹس آف وچ وی ہیو مینی ان دی ریجن انکلوڈنگ فریڈم فرام نیویگیشن اینڈ آف نیویگیشن اینڈ ڈیفینڈنگ اگینسٹ
ہم اپنے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے جن میں سے بہت سے خطے میں ہیں مل کر کام کریں گے. ان میں جہاز رانی کی آزادی اور شمالی کوریا کے میزائلوں اور جوہری خطرے کے خلاف دفاع شامل ہیں, جن دونوں کو میں ایک انتہائی اعلیٰ ترجیح سمجھتا ہوں. معیشت کے شعبے میں ہم ایک ایسے تعلق کے لیے کوشش کریں گے جو آزادانہ, منصفانہ اور باہمی ہو اور جس سے ہمارے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچے. جاپانی وزیر اعظم آبے نے اس اتفاق کیا. انہوں نے کہا,
The cornerstone of peace and security in the Asia-Pacific is the strong Japan-US alliance, and this is the unwavering tie between our two countries. I and President Trump will work together to further strengthen our alliance. We have shared this strong result.
ایشیا بحر الکاہل میں امن و استحکام کی بنیاد امریکہ اور جاپان کے درمیان مضبوط اتحاد ہے, اور یہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان غیر متزلزل ہے. میں اور صدر ٹرمپ مل کر اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے, اور اس بہتر نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں. اس کلیدی اتحاد کو مضبوط رکھنے کے آرزومند آبے نے نومبر کی انتخابی فتح کے فوراً بعد نیو یارک میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. ٹرمپ کیمپ نے علاقائی اتحادیوں کو یہ موقف ظاہر کر کے متوحش کر دیا تھا کہ جاپان امریکی اڈوں کے اخراجات کے سلسلے میں خاطر خواہ حصہ نہیں بٹا رہا, اور یہاں تک تجویز دی کہ شاید ٹوکیو کو خود اپنا جوہری اسلحہ خانہ رکھنا چاہیے. آبے سے ملاقات سے ایک روز قبل ٹرمپ نے چین کے ساتھ کشیدگیوں کو کم کیا. ٹرمپ نے کہا کہ ان کی صدر شی چین پنگ سے انتہائی گرم جوشی سے بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے امریکہ کی ایک چین پالیسی برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا. ان کا کہنا تھا,
I think we are on the process of getting along very well. And I think that will also be very much of a benefit to Japan. I believe that that will all work out very well for everyone. میرے خیال میں ہم
بہت اچھی طرح ساتھ ساتھ چلنے کے عمل سے گزر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جاپان کو بھی فائدہ پہنچے گا, اور میں باور کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا, چین, جاپان, امریکہ اور خطے کے ہر ملک کے لیے. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ٹرمپ اور آبے نے کہا کہ وہ ایسے مذاکرات جاری رکھیں گے جبکہ وہ اشروں پرانے اتحاد میں آگے کی جانب ایک نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. خمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں امیگریشن حکام نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم سینکڑوں افراد کو اس ہفتے گرفتار کر لیا ہے, اگرچہ حکام نے کہا ہے کہ اس کاروائی کا تعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ صدارتی حکم نامے سے نہیں ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ایک خاتون ترجمان گیلیان کرسچنسن نے روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان چھاپوں کا ہدف غیر قانونی طور پر مقیم مجرم تھے, اور یہ کاروائی معمول کی تھی. یہ کاروائی کم از کم 6 ریاستوں میں کی گئی, جن میں اٹلانٹا, شکاگو, نیو یارک اور لاس اینجلس شامل ہیں, جہاں پورے ہفتے کے دوران 160 سے زیادہ افراد گرفتار کیے گئے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے کے متنازع حکم نامے کا امریکی عدالت میں فیصلہ آ گیا, اور وہ بدستور موجود معطل رہے گا یہ حکم نامہ. لیکن جمعے کو صدر نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ ایک جانب مقدمے کی پیروی جاری رکھیں گے, تو دوسری جانب آئندہ ہفتے ملکی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات تجویز کریں گے. وائس آف امریکہ کی جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
سان فرانسسکو میں امریکی سرکٹ اپلیٹ کورٹ کے 9 رکنی پینل کی جانب سے زیر عدالت کے فیصلے کو معطل کرنے کی اپیل کے فیصلے کے بعد سفری پابندی بدستور معطل ہے, جس کا مطلب ہے کہ امریکہ داخلے کے لیے جنہیں روکا گیا تھا بدستور وہ امریکہ آ سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جمعے کو نیوز کانفرنس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ امیگریشن پابندیوں سے متعلق دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. بقول صدر کے,
So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that. وہ
کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے تیزی سے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے ہم عدالت میں بھی اسی طرح جائیں گے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خصوصی طور پر اس مقدمے میں بھی کامیاب ہوں گے. قانونی ماہرین عدالتی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ڈیوڈ ابراہم میامی یونیورسٹی میں امیگریشن قوانین کے پروفیسر ہیں. وائس آف امریکہ کو اسکائپ پر بتایا کہ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ جس طرح اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں جا کر کیا ہوگا. بقول ڈیوڈ ابراہیم,
ایون دو دی میرٹس ور ناٹ یٹ ایڈریسڈ ان یسٹرڈیز ڈیسیژن, دی فیکٹ دیٹ دی انجنکشن واز کنٹینیوڈ,
عدالت نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ٹرمپ کے حکم نامے کے خلاف مدعا عالیان کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ میرٹ پہ یہ مقدمہ جیتے. حالانکہ کل کے فیصلے میں میرٹ کے معاملے کو نہیں چھیڑا گیا, لیکن حقیقت میں حکم امتناعی کو برقرار رکھا گیا ہے جس پر جج حضرات غور کریں گے, اور اس مقدمے میں مدعا عالیان واشنگٹن اور منیسوٹا کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ یہ مقدمہ جیت جائیں. صدر ٹرمپ کی یہ پابندی 90 دن کی ہے, जिसका मतलब है कि यह इस वक्त तक चल सकता है जब तक हाई कोर्ट इस मसले को ना ले ले, और इंतजामिया भी इस हुक्मनामे को तब्दील कर सकती है जिसमें इसके नफाज का दौरानिया भी शामिल है। असफर इमाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
एक मुबस्सिर ने बताया है कि शामी बागियों ने, जिन्हें तुर्क फौजियों की मदद हासिल थी, हलब के शिमाल में अलबाब नामी कस्बे पर कब्जा कर लिया है। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अपोजिशन फोर्सेस ने शहर में दाखिल होते हुए एक अस्पताल पर कब्जा किया। मुबस्सिर ने बताया कि तुर्क फोर्सेज और इत्तेहादी बागियों ने फरात बचाओ मुहिम के तहत शहर के मगरबी किनारे में दाखिल होकर मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया। पीर के रोज से इस कस्बे का मुहासरा किया गया था। जुमेरात के सुबह दाइश मुखालिफ फोर्सेस ने शहर के शिमाली हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया और फ्रिकेन में तब से शदीद झड़पें जारी हैं। तुर्क सरकारी खबर सा एजेंसी अनातोलिया ने फौजी जराये के हवाले से बताया है कि लड़ाई के दौरान एक तुर्क फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया। इस कार्रवाई के दौरान 60 से ज्यादा तुर्क फौजी हलाक हो चुके हैं। 3 जुमेरात को उस वक्त हलाक हुए जब रूस ने उनकी पोजीशन पर हादसाती तौर पर फजाई हमला कर दिया। तजियाकारों का कहना है कि एक ऐसे वक्त पर जब अमरीकी इंतजामिया ईरान के खिलाफ सख्त मौकफ इख्तियार करने का वादा कर रही है, ईरान के हामी ग्रुप हिजबुल्ला के खिलाफ भी अमरीकी दबाव बढ़ सकता है, जो शाम में बागियों के खिलाफ शाम की हुकूमत की हिमायत में होने वाली लड़ाई में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू आइंदा हफ्ते पहली मुलाकात में तवक्को है कि ईरान के साथ सदर की बरहमी को इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ नई ताज़ीरात की कोशिश करेंगे और हिजबुल्ला पर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। अमरीकी और इसराइली लीडरों की मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब नई अमरीकी इंतजामिया मशरक़ वस्ता से मुतालिक अपनी पॉलिसियों का जायजा ले रही है। दोनों लीडर ताल्लुकात को दोबारा उस्तवार करने की कोशिश करेंगे, जो साबिक सदर बराक ओबामा और नेतन्याहू के दरमियान सर्द महर ताल्लुकात की वजह से मुतासिर हुए थे। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स इस बात की छानबीन का मुतालबा कर रहे हैं कि आया व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर माइकल फ्लिन ने अमरीका के लिए रूस के सफीर के साथ बातचीत की थी। यह बातचीत ट्रंप इंतजामिया के इख्तदार संभालने से कबल अमरीकी ताज़ीरात के बारे में थी। इटली ने इशारतन कहा है कि वो चाहता है कि रूस लीबिया को मुस्तहकम करने में मदद करे और वहां से नकल वतन करने वालों के बहरान को खत्म करवाए। मॉस्को लीबिया की फौज के जनरल खालिद हफ्तार की हिमायत करता है, जिन्हें त्राबलस में अक्वामे मुत्तहदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत के हरीफ की हैसियत से देखा जाता है। और जैसा कि हेनरी रिजवेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बाज़ यूरोपीय यूनियन की रुकन ममलिकतों को ये खदशा है कि रूस लीबिया में अपना असर रसूख बढ़ाएगा और इसके अजायम रखता है, इसलिए वो इटली के मौकफ की हिमायत के बारे में हिचकिचाहट का शिकार है। तफसीलात के साथ कमर अब्बास जाफरी।
इस साल अब तक 9,500 के करीब तारीखन वतन बहिर रूम पार कर चुके हैं और यूं 2017 पहले ही एक रिकॉर्ड साल बनने की राह पर आ चुका है। इस इंसानी लहर की रफ्तार सुस्त करने की कोशिश में यूरोपीय यूनियन इस बार $213 मिलियन लीबिया को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और कोस्ट गार्ड को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए देने पर रजामंद हो चुकी है। लेकिन इटली लीबिया में खलफिशार के एक मुस्तकिल सियासी हल के लिए फिर से कोशिश का ख्वाह है और वो मदद के लिए मॉस्को की जानिब देख रहा है। लीबिया के तजियाकार रिकॉर्डो फेबियानी इसकी वजाहत करते हैं।
इट्स बेटर टू इनवाइट रशिया टू द टेबल एंड हैव अ स्ट्रेटजिक डायलॉग विद देम एंड एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन एंड
ये बेहतर है कि इसे बाहर रखने के बजाय मेज पर रूस को भी मदऊ किया जाए और उनसे फौजी हिकमत अमली से मुतालिक मुजाकरात किए जाएं और किसी किस्म के राब्तों का चैनल कायम किया जाए, ताकि ये न हो कि एक रोज आप सोकर उठें तो अचानक आपको पता चले कि अब रूस खित्ते में कुव्वत का असल लीडर है। लीबिया पर मुख्तलिफ धड़ों की हुक्मरानी है, जबकि त्राबलस में बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत है और मुल्क का मशरक़ी शहर तब्रूक एक हरीफ इक़्तदार का मरकज है जो मर्द आहन जनरल खलीफा हफ्तार की हिमायत करता है और रूस भी उसकी हिमायत में है। लीबिया के लिए अक़्वामे मुत्तहदा के खुसूसी एलची ने रजाइयत का इजहार किया है कि दोनों फरीकों के दरमियान इफ़हाम तफ़हीम हो सकती है। मार्टिन कोबलर का कहना है,
With bold decisions and actions, we will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity and stability.
जरूरतमंदाना फैसलों और इकदामात के सबब हम एक सियासी पेशरफ्त देखेंगे जिसके सबब लीबिया अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह पर आ सकता है। ये थे लीबिया के लिए अक़्वामे मुत्तहदा के खुसूसी एलची। इटली चाहता है कि रूस हरीफ धड़ों को एक जगह लाने में मदद दे और बरतानिया ने इस हफ्ते अपनी हिमायत का इशारा दिया है। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन का कहना था, ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور ملک کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان حقیقی ساجھے داری قائم کرنی ہوگی. یہ اہم سوال ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ ہفتار کسی طرح کسی طور حکومت لیبیا کے ساتھ مربوط ہو جائیں. یورپی یونین کی بعض مملکتوں کو خدشہ ہے کہ روس لیبیا میں ایک فوجی اڈہ چاہتا ہے. مالٹا نے جس کے پاس اس وقت یورپی یونین کی صدارت ہے خبردار کیا ہے کہ ہفتار کے لیے روس کی حمایت وہاں خانہ جنگی شروع کرا سکتی ہے. یوریشیا گروپ کے فیبیانی کے الفاظ
they've had a very opportunistic approach to foreign policy and specifically the Middle East. They've basically been trying to fill every vacuum, every empty space that the US have left. نہیں ہے کہ روس
لیبیا سے کیا چاہتا ہے. اب تک ان کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک موقع پرستانہ انداز فکر رہا ہے, خاص طور سے مشرق وسطی میں. وہ بنیادی طور پر ہر خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, ہر وہ خالی جگہ جو امریکہ نے خطے میں چھوڑی ہے. وہ مزید کہتے ہیں کہ یورپ اور روس یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا صدر ٹرمپ لیبیا کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل کریں گے. اور اس کے باوجود کہ اٹلی روس کے تعاون کا خواہاں ہے, اس ماہ یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے, جو مشرقی یوکرین میں اس کی علیحدگی پسند باغیوں کی حمایت کی پاداش میں لگائی گئی تھی. اٹلی کے وزیر خارجہ اینجلینو الفینو آئندہ ہفتے جرمنی میں اپنے روسی ہم منصب سے ملنے والے ہیں اور لیبیا ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. او ای سی ڈی یا آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت جو مطالعے کیے جاتے ہیں ان کا مقصد حکومتوں, کارپوریشنوں اور پالیسی سازوں کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے جو سائبر حملوں سے درپیش ہو سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ یہ سائبر حملے کیا ہوتے ہیں. اس بارے میں سیکیورٹی کے ایک ماہر رچرڈ اے کلارک نے سائبر وار مے 2010 کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور سائبر حملوں کو کسی ملک کے ایسے اقدامات سے تعبیر کیا ہے جن کا مقصد کسی اور ملک کے کمپیوٹر یا نیٹورک میں داخل ہو کر کوئی گڑبڑ کرنا یا نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اور اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلی کوئی جنگ سائبر کے میدان ہی میں لڑی جائے گی. لندن اسکول آف اکنامکس کے وزٹنگ پروفیسر پیٹر سومر او ای سی ڈی کی رپورٹ کے ایک خالق ہیں. وہ کہتے ہیں
relatively few, in fact very very few cyber threats that are truly global in their impact.
حقیقت یہ ہے کہ سائبر سے پیدا ہونے والے خطرات جو عالمی سطح پر واقعتاً کوئی اثر ڈال سکتے ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, مگر ایسے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مقامی طور پر المیہ پیدا کر سکتے ہیں. اسی رپورٹ کے ایک اور خالق ایان براؤن کا تعلق آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر حکومتیں ہیں جو بڑے اثرات کی حامل ہو سکتی ہیں. سومر کہتے ہیں کہ مستقبل کی جنگوں میں کمپیوٹر ایک بڑا کردار ادا کریں گے.
Most forms of war or the threats that are less than war but might expand into it are going to use cyber weapons as part of the
جنگ کی بیشتر شکلیں یا ایسے اقدامات جو جنگ سے کچھ کم ہیں یا جو اس کی صورت اختیار کر سکتے ہیں ان میں سائبر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا اور ان کی مار اسی حد تک ہوگی جہاں تک دوسرے ہتھیار کر سکتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ایک مربوط سائبر حملے سے ہو سکتا ہے یا ایسے حملے سے جو اس وقت کیا جائے جب قدرتی طور پر بھی کسی ملک میں کوئی آفت آئی ہو. امریکہ, برطانیہ اور نیٹو نے اپنے ملکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کی ترجیحات قائم کر رکھی ہیں. سومر کہتے ہیں
A lot of the solutions to the problems are actually not military. It requires a great deal of cooperation.
ان مسائل کے بہت سے حل ایسے ہیں جن کی نوعیت غیر فوجی ہے. اس کے لیے حکومتوں اور نجی شعبے کے درمیان بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. تاہم او ای سی ڈی کی رپورٹ میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایسی کسی سائبر جنگ کا امکان نہیں ہے جو تنہا کمپیوٹر کے ذریعے لڑی جا سکے. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بتایا 2006 سے یہ شروع ہوا, اور یہ نان پروفٹ یا جو غیر سرکاری لیڈرز ہیں یا جو سیوک ایجوکیٹرز جنہیں ہمیں کہتے ہیں ان کا ایک نیٹورک ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ یہ ہر سال ان کی 3 کلاسز چلتی ہیں, جنوری, اگست, مئی اگست اور نومبر میں. تو اس میں پھر 3 کلاسز میں کوئی 22 سے 20 بندوں کو, 20 سے 22 نوجوانوں کو یا ایسے نوجوانوں کو جن کا جو مڈل کیریئر میں ہوتے ہیں, مڈ کیریئر میں, ان کو ایک پروسیس کے ذریعے ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. پھر ان کو تربیت کے لیے امریکہ بلایا جاتا ہے. ابتدائی تربیت تو ایٹلس کور خود کرتا ہے, اس کے بعد ان کو 1 سال سے 18 مہینے تک کے لیے یہاں کی یو ایس میں کسی غیر سرکاری تنظیم میں اپنی سہولیات دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے, تاکہ وہاں پہ وہ سرو بھی کر سکیں جو ان کا اپنا پہلے تجربہ رہا ہے اور وہاں سے سیکھ بھی سکیں. تو میں اسی پروگرام کے ذریعے آیا, اور ایک لمبے پروسیس کے ذریعے مرحلوں سے ہوتا ہوا جو یقینی طور پہ سخت تھا, لیکن اگر آپ امید رکھتے ہیں, حوصلہ مند ہیں, تو آپ نکل آ سکتے ہیں اور میری طرح یہاں آ کے سیکھ سکتے ہیں.
تو کیوں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اور اس میں کیا عمر کی کوئی حد ہوتی ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 35 سال سے زیادہ نہ ہو تو اس میں پروگرام میں سلیکٹ ہوتا ہے. تو کچھ مختصراً بتائیے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں, اور جو کوئی فلاحی کاموں میں مصروف ہیں گزشتہ 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے, کس طرح وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں؟
جی, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایٹلس کور کی ویب سائٹ ہے, جس کو میں اسپیل کروں گا ATLASCORPS.org, ATLASCORE.org. جہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جاتی ہیں. سمپلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کالز جو ہیں وہ 3 مہینوں کی بنیاد پہ وہ چلتی رہتی ہیں. آپ اس میں پہلے بنیاد پہ اپلائی کرتے ہیں, آپ کا جو مختصر تعارف ہوتا ہے اپنی سی وی کے ساتھ وہ بھیجتے ہیں, جس میں آپ کا جو بنیادی آپ کی قابلیت ہے اس کو جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ آپ آگے پروسیس کرنے کے لیے اہل ہیں یا نہیں. جب وہ ایک دفعہ مرحلہ آپ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے لکھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزوں پہ اوپینینز لیے جاتے ہیں, کہ آیا آپ نے اتنا عرصہ کام تو کیا ہے لیکن کیا آپ کے کچھ نظریات ہیں چیزوں کے بارے میں, آپ واقعی سماجی تبدیلی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے بھی اگر آپ پاس ہوئے تو پھر ایک انٹرویو کا مرحلہ آتا ہے, جہاں پہ ایک پینل ہوتا ہے, وہ آپ کو بذریعہ فون یا اسکائپ کے ذریعے آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے. اور جب آپ اس مرحلے سے بھی گزر جاتے ہیں, جو تیسرا مرحلہ ہے, تو آپ ایٹلس کور کے جو ان کا بورڈ ہے اس پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کی پروفائل اور آپ کے جو پچھلا آپ کا کام ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو کسی اور آرگنائزیشن جو امریکہ میں ہی ہو وہاں پہ آپ کی پروفائل بھیجی جاتی ہے. پھر اس آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم کیسر رونجا کو لے کے آئے ہیں, کیا یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو وہ آرگنائزیشن آپ کی پروفائل سے جاتی ہے اور پھر وہ آپ کا انٹرویو کرتی ہے. اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر بس آپ ویزا پکڑیں اور امریکہ آ جائیں. ایٹلس کور کی جو لنک ہے, ویب سائٹ ہے ATLASCORPS.org. ایٹلس کور کی اس پہ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو بہت سمپل پروسیس ہے, کوئی اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. آپ کے پاس 2 سال سے لے کے 10 سال کے درمیان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, سے رضاکارانہ طور پہ بھی آپ نے پہلے کام کیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. جو آپ کی عمر ہے, عمر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 35 سال سے بڑے نہیں ہونے چاہیے, 18 سال سے بڑے ہوں اور 35 سال سے چھوٹے ہوں, تو اس درمیان کی بریکٹ سے آپ ہوں تو آپ اپلائی کریں اور شامل ہو جائیں مقابلے.
یہاں پر آ کر انہیں کیا کیا سہولیات مل سکتی ہیں, کیونکہ یہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے سکور والے کہ جو آنے والا ہے وہ بھی والنٹیئر کر رہا ہوتا ہے اور یہاں کے جو ادارے ہیں وہ بھی والنٹیئرلی ان کو ہوسٹ کرتے ہیں, ان کی
والنٹیئرلی ہوسٹ کرتے ہیں. لیکن اب جو والنٹیئر کا ایک پہلے جو تعریف تھی کہ اب بندہ آئے گا اپنا ٹائم بھی دے اپنے پیسے بھی خرچ کرے, تو وہ اب بدل چکا ہے. آپ جب یہاں آئیں گے اس پروگرام کے ذریعے تو آپ کے رہنے کھانے پینے, آپ کے آنے جانے کے اخراجات اور یہاں پہ جو آپ کی نارمل ضروریات ہیں, ان سمپل ورڈز پاکٹ منی ہے, وہ آپ کو دیتا ہے اور آپ کے خرچے اس طرح وہ کور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیا میں گھر سے پیسے منگواؤں گا, نہیں, ایسی بات نہیں ہوگی.
اور اس کے لیے اس کو واپس جانا ضروری ہوتا ہے, آپ نے یہ کہا.
جی, اس کے لیے واپس جانا ضروری ہوتا ہے. جو آپ کا کم سے کم عرصہ 1 سال ہے یا زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 18 مہینے تک امریکہ میں رہ سکتے ہیں. اور پھر شرط یہ, پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, ہونا بھی یہ چاہیے کہ پھر آپ یہاں سے ایک دفعہ جب سیکھ جائیں تو آپ واپس اپنے لوگوں میں جائیں, اپنی کمیونٹی میں جائیں, جہاں آپ نے جن لوگوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے ان کے ساتھ جا کے کام کریں, اور جو آپ کی تجربات امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو حاصل ہوئے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے, اس میں کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, وہاں جا کے اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اداروں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں.
بہت شکریہ قیصر رونجا. ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا.
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور اسفر امام, انجینئر مارٹن کروپیو. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, سنتے رہیے. ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر.